السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ ہمارا ہفتے وار طویل دورانیے کا پروگرام آپ کی دنیا سن رہے ہیں۔ میں ہوں سعدیہ زیبرانجھا اور میرے ساتھ کو ہوسٹ ہے ندیم یعقوب۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور واشنگٹن میں ہفتے کے دن کے 11 بجے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی رپورٹس کی جانب چلیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے لیے ہم لوگ ٹیلی فون لائنز اوپن کریں گے 8:40 کے بعد۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے پاکستان میں پولیو کی ویکسین کا جو ایشو ہے اس پر، کہ کیا آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں، یا آپ کے آس پاس اور محلے کے جو لوگ ہیں وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کے کیا تحفظات ہیں۔ اس بارے میں آپ ہمیں ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-789۔ تو آپ ہمیں 8:40 کے بعد کال کر سکتے ہیں اور اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں اپنی رپورٹس کی جانب۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا مشن پیر کو اسلام آباد پہنچ رہا ہے اور پاکستانی حکام کو امید ہے کہ اس دورے کے دوران قرضے کے حصول کے لیے بیل آؤٹ پیکج پر معاہدہ طے پا جائے گا، جس کی منظوری عالمی فنڈ کا ایگزیکٹو بورڈ دے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں علی فرقان۔
آئی ایم ایف مشن اپنے اسلام آباد دورے کے دوران پہلے مرحلے میں تکنیکی اور دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات کریں گے، جس میں پاکستان کو فراہم کیے جانے والے قرضے کے حجم اور معاشی اصلاحات پر اتفاق کیا جائے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا یہ مشن وزیراعظم عمران خان کی آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ہونے والی ملاقات کے بعد اسلام آباد پہنچ رہا ہے، جو کہ بیلٹ اینڈ روڈ سربراہ کانفرنس کے موقع پر بیجنگ میں ہوئی۔ ملاقات کے بعد آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹن لیگارڈ نے ٹویٹ میں کہا کہ مجھے وزیراعظم عمران خان سے بیجنگ میں ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے جامع پالیسی پیکج اور عالمی معاشی امداد پر غور کیا اور گورننس میں بہتری اور غریبوں کے تحفظ پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ آئی ایم ایف کے پاکستان مشن اور وزارت خزانہ کے ترجمان نے عالمی مالیاتی وفد کے دورہ اسلام آباد کی تصدیق کی ہے۔ ترجمان وزارت خزانہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آئی ایم ایف مشن 29 اپریل کو پاکستان پہنچ رہا ہے، جس کا مقصد بیل آؤٹ پیکج کے لیے تکنیکی سطح کے مذاکرات کرنا ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق اسلام آباد میں اپنے ایک ہفتے سے زائد قیام کے دوران آئی ایم ایف وفد پاکستان کی معاشی ٹیم کے ساتھ پہلے مرحلے میں تکنیکی سطح کے مذاکرات کرے گا، جس میں وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک، فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور مختلف متعلقہ وزارتوں کے ساتھ روڈ میپ اور اہداف کو طے کیا جائے گا، جبکہ دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے، جس میں معاشی بحالی کے جامع پلان اور قرضے کے حجم کو حتمی شکل دی جائے گی۔ غیر ملکی قرضوں کی واپسی اور سرکاری ادائیگیوں کے بوجھ سے پریشان پاکستان کی حکومت رواں سال کے مالی بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف سے قرضے کا حصول چاہتی ہے۔ سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کے مطابق وزیر اعظم اور آئی ایم ایف سربراہ کے درمیان ملاقات کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیل آؤٹ پیکج کے زیادہ تر پہلوؤں پر اتفاق ہو چکا ہے اور اب اس پر عمل درآمد کے آغاز میں تاخیر نہیں کی جانی چاہیے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ اچھا پروگرام ہونا چاہیے، نہ کہ ایسا پروگرام جس پر پاکستان عمل درآمد نہ کر سکے، اور اگر حکومت اس پروگرام پر عمل درآمد نہ کر سکی تو یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور آئی ایم ایف کی ساکھ بھی متاثر ہوگی۔
خسارا ہے آپ کا، مالیاتی خسارا، وہ ڈائریکٹلی عوام پہ اس کا افیکٹ آتا ہے ٹیکسوں کا، اور اس کا بوجھ بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا بوجھ، پھر اس کے ساتھ ساتھ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کے لاسز ہیں، وہ بھی ٹیکس ڈے پہ آتے ہیں۔ تو کتنی تیزی سے یہ بیلنس کر کے ان کو ختم کرنا ہے وہ ایشو ہے صرف۔
اس سے قبل پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے بعد بتایا تھا کہ بیل آؤٹ پیکج پر اصولی اتفاق ہو گیا ہے اور یہ کہ معاشی اصلاحات کے لیے یہ پیکج سود مند ثابت ہوگا۔ پاکستانی حکام کو امید ہے کہ آئی ایم ایف مشن کے اس دورہ اسلام آباد کے دوران بیل آؤٹ پیکج کے تمام پہلوؤں پر اتفاق کے بعد اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا، جس کے بعد اسے حتمی منظوری کے لیے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کو بھجوایا جائے گا۔ آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ جون کے آخر یا جولائی کے آغاز پر پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے گا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور ایسے میں جب آئی ایم ایف کا وفد مالیاتی پیکج پر مذاکرات کے لیے پیر کو پاکستان پہنچ رہا ہے، 3 ہفتوں بعد وفاقی بجٹ پیش کیا جائے گا، جس میں 1300 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جانے کا امکان ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے ماہر معاشیات سے بات کی ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
تنخواہ دار اور کم آمدنی والے لوگ ہر سال بجٹ کی آمد پر ایسے خوف زدہ ہوتے ہیں جیسے کوئی بلا آ رہی ہو، لیکن اس سے پہلے آئی ایم ایف کا وفد آ رہا ہے۔ پیر کو مذاکرات شروع ہوں گے جو 7 مئی تک جاری رہیں گے۔ ان مذاکرات کے لیے وزارت خزانہ کے حکام 9 ماہ کے معاشی اعداد و شمار ترتیب دے رہے ہیں۔ ان مذاکرات میں اہم نقطہ حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، جس کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 1350 ارب روپے کے ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ آئی ایم ایف سے معاملات طے پانے کے بعد وفاقی حکومت نیا بجٹ پیش کرے گی۔ وائس آف امریکہ نے قومی اسمبلی کی اکنامک کمیٹی کے سربراہ اور پی ٹی آئی کے رہنما فیض اللہ سے پوچھا کہ کیا عوام پر نئے ٹیکس لگانے کے لیے انہیں اعتماد میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی صرف تجاویز ہیں، حتمی طور پر کچھ طے نہیں ہوا۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی، وہ چین سے واپس آئیں گے تو انہیں کمیٹی میں بلائیں گے۔
پروپوزل ہیں ساری، کیونکہ کوئی ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی ہے۔ کمیٹی کے اندر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، ہم نے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، چیمبرز ہیں، ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہم نے سب کو انوائٹ کیا ہے اور ہماری کمیٹی کے اندر پروسیڈنگ چل رہی ہیں۔ ہم سب سے پروپوزلز لے رہے ہیں اور انشاءاللہ سب لوگوں کو آن بورڈ کر کے تو پھر انشاءاللہ ہم ریکمینڈیشنز کریں گے اور چاہیں گے کہ کچھ ایسا ہو جس سے لوگوں کو سہولت ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔
رواں مالی سال کے لیے پارلیمنٹ نے 44 خرب کے ٹیکس آمدن کی منظوری دی تھی، لیکن پہلے 9 ماہ میں 450 ارب کم ٹیکس جمع کیا جا سکا ہے۔ ماہر معاشیات قیصر بنگالی کہتے ہیں کہ قومی معیشت میں مزید ٹیکس دینے کی سکت نہیں، اور آئی ایم ایف یہ بات جانتا ہے۔
ٹیکس لگا سکتے ہیں، جمع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ معیشت میں اب گنجائش نہیں ہے مزید ٹیکس دینے کی۔ جو 2/3 ٹیکس ریونیو ہے، انڈائریکٹ ٹیکس ریونیو، وہ انڈسٹری پہ آتا ہے، اور انڈسٹری اب بند ہونے لگی ہے، کئی انڈسٹری بند ہوں گی، تو گنجائش نہیں ہے۔
معاشیات کے استاد ڈاکٹر طاہر حجازی کا کہنا ہے کہ گزشتہ حکومت کے ترقیاتی کام موجودہ دور میں روک دیے گئے، جس کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں سست ہو گئیں اور محصولات گھٹ گئیں۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل کرنے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔
اس وقت اکانومی میں جو سب سے زیادہ ویکنس ہے وہ ان ایکٹیویٹی کی ہے۔ پریویس گورنمنٹ نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر کام شروع کیا تھا اور اس میں سے بہت سے اپنے حافظ تھے یا کمپلیٹ ہونے کے قریب تھے، وہ موجودہ حکومت نے ان کو روک لیا، جس کی وجہ سے جو انکم جنریٹ ہونی تھی یا ہو رہی تھی یا جو ٹیکسز جنریٹ ہو رہے تھے وہ اسٹاپ ہو۔ آئی ایم ایف کے آنے سے ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف اپنے پوائنٹ آف ویو سے انشور کرنا چاہتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اتنا ریونیو کہ وہ آئی ایم ایف کی قسط برابر دے سکے، تو اس کے لیے انہوں نے ڈیفینیٹلی مختلف ٹیکسز سجیسٹ کیے ہوں، جس کی میں سے شاید کچھ ٹیکسز انہوں نے آلریڈی انٹروڈیوس کر دی ہیں اور کچھ ٹیکسز مزید آنے کے امکانات ہیں۔
کیا وزارت خزانہ کے نئے انچارج ڈاکٹر حفیظ شیخ کوئی کرشمہ دکھا سکیں گے؟ قیصر بنگالی نے کہا کہ وہ صرف قومی اثاثے فروخت کرنے کی مہارت رکھتے ہیں اور اسی لیے طلب کیے گئے ہیں۔
ان کی صرف ایک ہی کارکردگی ہے، انہوں نے 2 ادارے بیچے ہیں، ٹیلی فون کمپنی اور بجلی کی کمپنی۔ بھیجا گیا ہے کہ وہ اثاثے بیچے، کمپنی بینکرپٹ ہوتی ہے اس کی لیکویڈیشن کرتے ہیں، تو ان کو ایز اے لیکویڈیٹر بھیجا گیا ہے۔
ماہرین سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف اور چین مختصر مدت کے لیے پاکستان کو مالی تعاون فراہم کر سکتے ہیں، لیکن معیشت کے استحکام کے لیے قومی پیداوار اور برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان سے ملحقہ شمالی وزیرستان کی تحصیل شیوا میں لیویز فورسز کی چیک پوسٹ پر عسکریت پسندوں نے دیسی ساخت کے ریموٹ کنٹرول بم سے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب حملہ کر کے 3 اہلکاروں کو ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا۔ گزشتہ 2 دنوں کے دوران سیکیورٹی فورسز پر یہ دوسرا بڑا حملہ ہے۔ مقامی حکام اور قبائلیوں نے بتایا کہ رغزئی علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر دیسی ساخت کے اس بم کا حملہ اتنا شدید تھا کہ 2 لیویز اہلکار موقع پر ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ ایک اہلکار نے بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیا۔ پشاور سے تفصیل بتا رہے ہیں شمیم شاہد۔
افغانستان سے ملحقہ ضلع شمالی وزیرستان کی تحصیل شوا میں لیویز فورسز کی چیک پوسٹ پر عسکریت پسندوں نے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب دیسی ساختہ کے ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کر کے 3 اہلکاروں کو ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا۔ پچھلے 2 دنوں کے دوران سیکورٹی فورسز پر یہ دوسرا حملہ تھا۔ مقامی حکام اور قبائلیوں نے بتایا کہ ملک شاہی کے علاقے رغزئی میں سیکورٹی فورسز کی چوکی پر دیسی ساخت کا بم حملہ اتنا شدید تھا کہ 2 اہلکار موقع پر ہلاک اور 3 زخمی ہوئے۔ ایک اہلکار نے بعد میں زخموں کا تاب نہ لا کر دم توڑ دیا۔ حکام نے بتایا کہ بارودی مواد چیک پوسٹ کے ساتھ نصب تھا۔ جو ہی لیویز اہلکار چیک پوسٹ پہنچی تو دھماکہ ہو گیا۔ ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، مگر مقامی حکام اور قبائلیوں کا کہنا ہے کہ یہ کاروائی عسکریت پسندوں کی شاخصانہ ہے۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل رزمک کے ایک علاقے میں ایک روز پہلے دیسی ساخ بم حملے میں ایک سیکورٹی اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے تھے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی سبزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا، سیکورٹی فورس کی کامیاب کاروائیوں کے باوجود اب بھی مختلف علاقوں میں دہشت گرد موجود ہے۔
دیکھیں، دہشت گردی کے خلاف بڑی جنگ ہوئی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں پاک فوج نے، کافی حد تک امن آیا، لیکن دہشت گردی ختم ہوئی نہیں ہے، ابھی بھی اس کے خلاف اسٹرگل ہو رہی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں امن آئے۔ جب تک لوکل لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، جب تک لوکل لوگ ہیلپ نہیں کریں گے، تو یہ ایشوز اس طرح ختم کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن پوری کوشش ہو رہی ہے، پورے وسائل دیے جا رہے ہیں کہ اس دہشت گردی سے نجات دلے۔
پشاور کے ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار کاشف الدین سید نے کہا کہ دہشت گردی اور تشدد کے واقعات کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ دہشت گردی کے خلاف وضع کی جانے والے قومی لائعمل پر عمل درآمد کیا جائے۔
وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو واقعات آج اور کل سامنے آئے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو دہشت گرد گروپ ہیں وہ ابھی بھی وہاں پر سرگرم بھی ہے اور اپنی موجودگی کا احساس بھی دلا رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ کارروائی کرے۔ تو اس وقت جس طرح کے نیشنل ایکشن پلان میں جو روڈ میپ دیا گیا تھا، اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ سیکیورٹی اداروں کا یہ یقیناً ایک امتحان ہے اور فوری کارروائی ہونی۔
شمالی وزیرستان اور قبائلی ضلع خیبر کے وادی تیرہ میں جون 2014 کے وسط اور بعد میں عسکریت پسندوں کے خلاف کی گئی کارروائیوں کے نتیجے میں وقتی طور پر تشدد کے واقعات میں کمی دیکھنے میں آئی تھی، مگر پچھلے کئی مہینوں سے تشدد کے واقعات دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکی مسلمانوں نے سری لنکا میں ہونے والی دہشت گردی میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی امداد کے لیے فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جمعے کو امریکی مسلمانوں کی ایک تنظیم اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ یا اکنا کی اپیل پر سری لنکا میں دہشت گردی کے متاثرین کے لیے ملک بھر کی مساجد میں نماز جمعہ کے دوران دعائیں کی گئیں اور ان کے لیے فنڈ جمع کیے گئے۔ نیویارک، شکاگو، ڈیلس، کیلیفورنیا کے شہر سیکرامینٹو اور دیگر شہروں کے اسلامی مراکز میں نماز جمعہ کے خطبے میں اماموں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور بے گناہوں کا قتل قرآنی تعلیمات کے منافی ہے۔ سری لنکا کی حکومت نے امداد کی اپیل نہیں کی، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑنے پر عالمی برادری سے مدد لینے پر غور کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سری لنکا میں امن و امان کی صورتحال کے باعث فی الوقت کسی بھی بیرونی امدادی ٹیم کا خیر مقدم نہیں کیا جا رہا۔ ایک وفاقی امریکی جج نے 30 سالہ روسی ایجنٹ ماریا بوتینا کو 18 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ ان پر کرملن کے مفاد کو بڑھاوا دینے کی خاطر ایک سینئر روسی اہلکار کی پشت پناہی پر نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے حلقوں میں داخل ہونے، امریکی قدامت پسند سرگرم کارکنان پر اثر انداز ہونے اور ریپبلکن سیاستدانوں کے ساتھ ساز باز کا الزام تھا۔ تعلیم کی غرض سے وہ امریکہ آئی تھیں اور انہوں نے امریکن یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی۔ امریکی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو غیر ملکی ایجنٹ کے طور پر رجسٹر نہیں کیا تھا۔ واشنگٹن کی ایک وفاقی ضلعی عدالت نے جمعے کے روز بوتینا کو 9 ماہ کی میعاد کی رعایت دینے کی سفارش کی تھی، تاہم انہیں سزا بھگتنے کے فوری بعد ملک بدر کیے جانے کے لیے کہا گیا تھا۔ بوتینا غیر ملکی ایجنٹ کے طور پر ساز باز کے الزام پر اقبال جرم کر چکی ہیں۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ روس اور چین کی شمالی کوریا کے لیے مدد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان اس ہفتے سربراہی ملاقات ہوئی ہے، لیکن امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان بات چیت تعطل کا شکار ہوئی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ممکن ہے کم نے پوٹن پر سربراہ اجلاس کو یہ ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا ہو کہ ان کے ساتھ دوسرے طاقتور حلیف موجود ہیں اور وہ محض ٹرمپ کے ساتھ تعلقات پر انحصار نہیں کر رہے۔ وائس آف امریکہ کی سنڈی سین کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان ہونے والی ملاقات کا دنیا بغور جائزہ لیتی رہی۔ یہ سربراہی ملاقات اس ہفتے ولادیواسٹک میں منعقد ہوئی تھی اور یہی صورتحال ممکنہ طور پر توجہ کا مرکز بھی رہی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس بیان سے خوش ہیں جو ملاقات کے بعد سامنے آیا اور جو اس وقت شمالی کوریا کی صورتحال بھی ہے۔
I have a great relationship with Kim Jong-un. I appreciate that Russia and China is helping us, and China is helping us because
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ کم جونگ ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور وہ اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ روس اور چین ہماری مدد کر رہے ہیں کیونکہ ان کے خیال کے مطابق وہ مدد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے ملکوں کے ہمسائے میں جوہری ہتھیاروں کے خواہاں نہیں ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا چین اور روس کی مدد کا نظریہ ممکن ہے ضرورت سے زیادہ پر امید ہو۔
This was as much about Kim Jong-un and Vladimir Putin demonstrating to the United States that they are not necessarily going to move on their
Wilson Center کی فیلو کیری سٹالر نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا کہ کم جونگ ان اور ولادیمیر پوٹن ممکنہ طور پر امریکہ پر یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں وہ اپنے اوقات کار کو ان کی ترجیحات کے مطابق تبدیل کر دیں۔ سٹلٹ بلانشر کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے روس اور چین کو اس بات کی کوئی جلدی نہیں کہ شمالی کوریا کا جوہری مسئلہ جلدی سے حل ہو۔
Russia's point of view, and I think China would be pretty supportive of this too. They would be quite interested in just maintaining the status quo as long as there are no active tests.
Wilson Center کی فیلو کیڈی سٹالر نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا کہ روس کے نقطہ نظر سے اور میرے خیال میں چین بھی اسی موقف کا کافی حد تک حمایتی ہے کہ وہ صورتحال کو بدستور جوں کا توں قائم رکھنے کے خواہاں ہیں اس وقت تک جب تک کہ فعال انداز میں مزید تجربے نہ کیے جائیں۔ وہ اس مسئلے کو لمبے عرصے تک ایسے ہی جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ سے اس رپورٹ کے بارے میں بھی سوال کیا گیا کہ امریکہ شمالی کوریا کو امریکی طالب علم اوٹو وارم بیئر کی مناسب دیکھ ریکھ کے لیے $2 million کی ادائیگی پر راضی ہو گیا تھا۔ شمالی کوریا کی تحویل میں وارم بیئر کو دماغی طور پر نقصان پہنچا تھا اور وہ 2017 میں کوما کی حالت میں امریکہ لائے گئے تھے جہاں 6 روز کے بعد ان کی موت ہو گئی تھی۔
We did not pay money for our great auto. There was no money paid. There was a fake news report.
اوٹو وارم بیئر کے بارے میں کیے گئے سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے عظیم اوٹو کے لیے کوئی رقم فراہم نہیں کی، رقم کی ادائیگی سے متعلق رپورٹ غلط ہے۔ اوٹو وارم بیئر کے والد فریڈ نے کہا کہ انہیں اس بارے میں کوئی پیش کی معلومات تو نہیں تھیں لیکن انہوں نے اسے اپنے بیٹے کے لیے معاوضے کی رقم کے طور پر بیان کیا۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سابق نائب صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ وہ سن 2020 میں صدارتی امیدوار ہیں۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق ڈیموکریٹ جماعت کی طرف سے اب تک سامنے آنے والے 20 صدارتی امیدواروں میں جو بائیڈن کو سب پر سبقت حاصل ہے۔ تاہم بائیڈن اس سے پہلے بھی 2 دفعہ صدارتی امیدوار بن چکے ہیں مگر حتمی امیدوار بننے میں انہیں ناکامی ہوئی تھی۔ وائس آف امریکہ کے جم میلون کا کہنا ہے کہ اس دفعہ جو بائیڈن کو اپنی عمر، مختلف پالیسیوں پر اپنے موقف اور ایک متنوع ڈیموکریٹ جماعت میں نوجوانوں کی حمایت حاصل کر پانے جیسے سوالات کا سامنا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل۔
جو بائیڈن نے سن 2020 کی انتخابی مہم کا آغاز ایک آن لائن ویڈیو میں صدر ٹرمپ کو خصوصی طور پر نشانہ بناتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا، اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں 8 سال گزارنے دیں گے تو وہ اس قوم کے کردار کی اساس کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیں گے، یعنی کہ ہم کون ہیں، اور میں ایسا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ سن 2017 میں ریاست ورجینیا کے مقام شارلٹسویل میں سفید فام بالادستوں اور ان کے مخالفین کے درمیان ہوئے متشدد تنازع کے بعد شدید تنقید کی زد میں آنے والے صدر ٹرمپ کے بیان کو جو بائیڈن نے خصوصی طور پر نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ نے اس وقت کہا تھا کہ دونوں جانب خاصے شائستہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ گزشتہ ماہ آگ بجھانے والے عملے کی یونین نے واشنگٹن میں خطاب کے دوران جو بائیڈن پر زور دیا تھا کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا، امریکہ میں ہار ماننے کا تصور نہیں ہے، نہ کبھی پہلے اور کبھی اب آپ کا شکریہ ادا کر سکوں گا۔ تھرڈ وے سے منسلک جم کیسلر کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ امیدوار بنتے ہوئے بائیڈن کو بہرحال کچھ برتری حاصل ہے۔ جم کیسلر کہتے ہیں، وہ صفحے اول میں ہیں، تاہم وہ اس طرح ہر دل عزیز نہیں ہیں جیسی ہلری کلنٹن تھیں، جہاں شروع سے یہ خیال تھا کہ وہ جیت جائیں گی۔ لیکن میرے خیال میں وہ جائز طور پر صفحے اول میں ہیں۔ لوگوں میں ان کے لیے ایک سچی پسندیدگی پائی جاتی ہے اور لوگوں کے خیال میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا سکتے ہیں۔ जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के मैट डेलिक कहते हैं कि जो बाइडन को हतमी उम्मीदवार बनने से पहले मुतादित खवातीन और अकलियती उम्मीदवारों का सामना है, जो कि नौजवानों और एक मुतनव्वे वोट बैंक से अपने लिए हमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैट डेलिक कहते हैं,
फील्ड इज सो स्प्रॉलिंग एंड इट्स सो सच एन इंटरेस्टिंग,
ये मैदान इतना फैला हुआ है और ये इतना दिलचस्प और मुतहर्रिक है कि जिसमें बहुत से मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं जिनमें से कोई भी ऊपर आ सकता है। हाल ही में बाइडन को मुतादिद खवातीन की जानिब से तनकीद का सामना रहा, जिनका कहना था कि वो उनके जाती तौर पर घुलने मिलने के तरीके से घबरा जाती हैं, जिसके बाद बाइडन ने वादा किया है कि वो आइंदा मोहतात रहेंगे। बहुत से डेमोक्रेट बाइडन को एक मोतदिल ख्यालात रखने वाला तस्वुर करते हैं, लेकिन जो बाइडन तरक्की पसंद वोटरों की हमायत हासिल करने के लिए अपना सारा इन्हिसार सदर बराक ओबामा के नायब सदर के दौर पर रखे हुए हैं। जो बाइडन कहते हैं, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं किस तरह का डेमोक्रेट हूं, तो मैं ओबामा बाइडन शख्स हूं और मुझे इस पर फख्र है। थर्ड वे के जिम कैसलर कहते हैं कि बतौर सफे अव्वल के उम्मीदवार जो बाइडन निशाना बन सकते हैं। उनका कहना है,
He will immediately face a lot of attacks because he is the candidate that people feel like other candidates feel like.
उन्हें फौरन ही बहुत से हमलों का सामना होगा, क्योंकि वो एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बारे में दीगर उम्मीदवार महसूस करते हैं कि उन्हें बाइडन को गिराना होगा ताकि उन्हें मौका मिल सके। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्विटर पैगाम के जरिए जो बाइडन का इस्तकबाल करते हुए उन्हें स्लीपी जो का खिताब दिया। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के बिल स्वैनी कहते हैं कि सदर बाइडन इस वक्त 76 बरस के हैं और वो तवील अरसे से रियासत डेलावेयर से सेनेटर मुंतखब होते चले आ रहे हैं। इनकी उम्र और इनका तवील रिकॉर्ड एक मसला बन सकता है। आगाज ही से जो बाइडन की हिकमत अमली डेमोक्रेट वोटरों को इस बात पर कायल करने की नजर आ रही है कि वो आइंदा बरस सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला कर सकते हैं और उन्हें शिकस्त दे सकते हैं। अंजुम हेरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
इस साल हिफाजती टीकों के आलमी हफ्ते के दौरान सेहत के आलमी इदारे ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन मुतारिफ करवाई। साइंसदान एचआईवी की एक वैक्सीन भी टेस्ट कर रहे हैं और वो कैंसर के खिलाफ वैक्सीन पर भी काम कर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की कैरल पीयरसन की रिपोर्ट में तफसील सुनिए। बच्चों के किसी भी डॉक्टर से हिफाजती टीकों के बारे में अगर आप पूछें तो वही सुनेंगे जो मैंने बैलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पीटर होट से सुना।
Well, without a doubt, vaccines are one of the greatest inventions of humankind.
हिफाजती टीके इंसानियत की एक अजीम तरीन ईजाद हैं। हिफाजती टीकों के आलमी प्रोग्रामों की वजह से चीचक का खात्मा हो चुका है और वो अब पोलियो का खात्मा कर रहे हैं, जो एक ऐसी बीमारी है जिसके नतीजे में हर साल 3.5 लाख लोग मफलूज हो जाया करते थे। हिफाजती टीकों के आलमी प्रोग्राम की वजह से अब ये तादाद 20 के हिस्से तक महदूद है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो आखिरी मुल्क हैं जहां पोलियो वायरस अभी तक फैल रहा है। चीचक, पोलियो और खसरा जैसी बीमारियां एक शख्स से दूसरे तक फैल सकती हैं। इमोरी वैक्सीन सेंटर के डॉक्टर वॉल्टर ओरेनस्टीन कहते हैं यही वजह है कि इनका कुरए अर्ज से खात्मा हो सकता है।
And if you can break the chains of human to human transmission,
अगर आप इंसान से इंसान तक इस बीमारी की मुंतकिली का सिलसिला तोड़ सकते हैं तो आप इस बीमारी का खात्मा कर सकते हैं। चीचक का भी इसी तरह खात्मा किया गया। बहुत सी ऐसी बीमारियां जिन्हें हिफाजती टीकों के जरिए रोका जा सकता है वायरस से पैदा होती हैं, जैसे खसरा या चीचक। लेकिन हिफाजती टीकों के आलमी हफ्ते के दौरान सबसे खुशाइन खबर एक ऐसी वैक्सीन के बारे में थी जो मलेरिया की वजह से बनने वाले पैरासाइट के खिलाफ काम करती है। आलमी इदारा सेहत के डॉक्टर पेड्रो एलोंसो ने कहा कि मलावी, घाना और केनिया आइंदा हफ्तों में मलेरिया की वैक्सीन देना शुरू कर देंगे।
This is the first vaccine against the human malaria parasite. Parasites are
मलेरिया की जरासीम के खिलाफ ये पहली वैक्सीन है जो लोगों को मलेरिया के पैरासाइट से मुदाफियत मुहैया करती है। पैरासाइट्स हकीकी मायनों में पेचीदा ऑर्गेनिज्म है जो वायरस या बैक्टीरिया से ज्यादा शदीद है और यही वजह है कि इस पहली वैक्सीन यानी टीके को तैयार करने में 30 साल लग गए। वैक्सीन दो किस्म के सरतान से पहले ही तहफ्फुज फराहम कर सकते हैं, यानी सर्विकल जो खास किस्म के पेपिलोमा वायरस से होते हैं, और जिगर के सरतान से भी जो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। अब साइंसदान छाती के सरतान और दूसरे मोहलिक सरतान से तहफ्फुज के लिए वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ हैं और एचआईवी का मसला भी दरपेश है। جنوبی افریقہ میں ایچ آئی وی کے ویکسین کی آزمائش کی جا رہی ہے اور ایسی ویکسین کی تیاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں جن کی بنیاد انسان کے مدافعتی مواد پر ہو۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں ڈاکٹر ڈیفین بینک ایچ آئی وی کے ایک ماہر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایڈز کے علاج کی دواؤں سے اس وبا کو کنٹرول کرنے میں پہلے ہی کافی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ان کے الفاظ، اس ویکسین سے نہ صرف اس بیماری کو روکنے میں مدد مل رہی ہے بلکہ اس سے بیماری کا خاتمہ بھی ہو رہا ہے۔ ان بیماریوں سے دنیا کو پاک کرنے سے ایک ایسی دنیا وجود میں آئے گی جہاں صحت مند بچے پرورش پا سکیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ روزگار حاصل کر سکیں گے اور غربت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہوگی جہاں تمام ممالک خوشحالی سے ہمکنار ہو سکیں گے۔ سعدیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور جیسا کہ آپ نے اس رپورٹ میں سنا کہ پاکستان، افغانستان اور نائجیریا ایسے ملک ہیں جہاں ابھی تک پولیو وائرس موجود ہے، تو سب سے پہلے آج ہم پاکستان میں پولیو کی مہمات، ان کی کامیابی اور دشواریوں کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر ہم چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر مبینہ سے بات کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں سامعین کہ سن 1993 سے پاکستان میں پولیو مہمات جاری ہیں اور یہ مہمات 5 روز پر مشتمل ہوتی ہیں جو پیر کو شروع ہوتی ہیں اور جمعے کو ختم ہوتی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں 270,000 پولیو کارکنان گھر گھر پولیو مہم میں حصہ لیتے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے 150,000 پولیس اور سیکیورٹی اہلکار ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ جتنا فوکس وہ پولیو ویکسین کو بچوں تک پہنچانے پر دے رہی ہے، اتنا ہی فوکس وہ عوام الناس میں شعور اجاگر کرنے پر بھی دے گی۔ حالیہ ملکی انسداد پولیو مہم کے دوران حکام کو اس وقت عوام کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا جب پیر کی صبح پشاور کے مضافاتی علاقے بڈا بیر میں ماشوخیل کے مقام پر 3 سے 4 دیہات سے تعلق رکھنے والے مشتعل افراد نے جمع ہو کر بنیادی صحت کے ایک مرکز پر حملہ کیا۔ یہ سب اس وقت ہوا جب علاقے کے ایک نجی اسکول میں 10 سال سے زائد عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے تھے کہ اس دوران وہاں کسی نے اچانک یہ افواہ پھیلا دی کہ ویکسین پینے سے بچوں کی طبیعت بگڑ گئی، جس سے 3 بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں جب اچانک یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ بچوں کو زائد المیعاد ویکسین پلائی گئی، جس سے چند ہی گھنٹوں کے دوران پورے شہر میں شدید خوف کی کیفیت پیدا ہوئی اور لوگ بچوں کو لے کر ہسپتالوں کا رخ کرنے لگے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بعد خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں پولیس نے پولیو مہم کے حوالے سے افواہیں پھیلانے اور سرکاری املاک پر حملوں کے الزام میں 12 افراد کے خلاف ابتدائی اطلاعی رپورٹ درج کر کے ایک شخص کو گرفتار بھی کر لیا۔ ادھر صوبہ بلوچستان کے علاقے چمن کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک خاتون پولیو ورکر ہلاک جبکہ دوسری زخمی ہو گئی تھیں۔ بلوچستان میں رواں سال کے دوران پولیو ورکرز پر یہ پہلا حملہ ہے، جبکہ اس سے قبل ماضی میں کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں پولیو ورکرز پر حملے ہوتے رہے ہیں، اور گزشتہ برس کوئٹہ شہر کے علاقے ہزار گنجی میں فائرنگ کے ایک واقعے میں خاتون پولیو ورکر اور ان کی بیٹی ہلاک ہوئی تھیں۔ تاحال ان حملوں کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ انسداد پولیو مہم کو منظم طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب رواں سال اب تک ملک بھر میں پولیو کے 8 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں، ان 8 میں سے 6 کیس خیبر پختونخوا میں سامنے آئے ہیں۔ یوکے حکومت نے اس واقعے کو سازش اور پولیو ویکسین کے خلاف پروپیگنڈا قرار دیا ہے اور اس میں ملوث بعض افراد کو گرفتار بھی کیا ہے، لیکن والدین کی بڑی تعداد اب بھی مطمئن نہیں ہے۔ رضاکاروں کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد سے اپنے بچوں کو پولیو ویکسین پلانے سے انکاری والدین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ وائرس صرف پاکستان، افغانستان اور نائجیریا میں بدستور موجود ہے۔ چند سال قبل عالمی ادارہ صحت نے پولیو کے متعدد کیس سامنے آنے پر پاکستان پر سفری پابندیاں بھی عائد کی تھیں، اور اس سے قبل یہ اطلاعات تھیں کہ پاکستان میں ملک بھر میں جاری انسداد پولیو کی مہم کو معطل کر دیا گیا ہے، اور یہ معطلی حال ہی میں، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا، خاتون پولیو ورکر کی ہلاکت اور پولیو ٹیموں پر حملے اور سرکاری طبی مراکز جو ہیں ان میں توڑ پھوڑ کے بات کی گئی ہے۔ خبروں کے مطابق اپریل کے مہینے میں اب مزید کوئی مہم نہیں شروع کی جائے گی۔ وزیراعظم کی جانب سے شروع کی جانے والی پولیو مہم میں وزیراعظم کے معاون خصوصی بابر بن عطا نے وائس آف امریکہ سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ اطلاعات ٹھیک نہیں ہیں کہ پولیو مہم کو ختم کر دیا گیا ہے، بلکہ پولیو مہم کے بعد کا اس کی کامیابی اور ہدف کا تعین کرنے کے لیے ہم ایک سروے کرتے ہیں، اور اس سروے جو ہم سروے کرتے ہیں اس کو معطل کیا گیا ہے، نہ کہ پولیو مہم کو۔ उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने कहा कि चूंकि पोलियो मुहिम पीर से जुमे के दिन तक होती है, 5 रोजा होती है, पहले 3 दिनों में बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं और फिर जो आखिरी 2 दिन होते हैं उसमें उन बच्चों को और वालिदैन को टारगेट किया जाता है जो कतरे अपने बच्चों को नहीं पिलाना चाहते या उनके बच्चे घर पर मौजूद नहीं होते, तो आखिरी 2 दिन उनसे किया जाता है। और मुतलका हुकाम ने यही वजह है कि मुतलका हुकाम ने यह फैसला किया है कि इस वक्त सर्वे ना किया जाए, मुहिम कामयाबी से मुकम्मल हुई है, सर्वे हमने नहीं करवाया और उसकी यही अफवाहें थी जिसके बाद सूरत हाल हमारे सामने थी तो हमने ये सर्वे इसलिए नहीं करवाया। तो जैसा कि हमने आपसे कहा, डॉक्टर मुबीना ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे बात करते हैं, मुहिम का हमने आपसे जिक्र किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा।
वालेकुम सलाम।
डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही बताइए, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान में ये अफवाहें गर्दश कर रही हैं कि बच्चों की तबीयत जो है वो वैक्सीनेशन के बाद खराब हुई और वालिदैन जो पहले जिनका रेशो 3 से 4% था जो इनकार करते थे वो एकदम से 10% हो गया, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इनकार करना शुरू कर दिया, तो क्या इसमें कोई हकीकत है?
नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल हकीकत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन की वजह से जो है ये कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। ये पोलियो वैक्सीन के बाद हुआ है और पोलियो वैक्सीन जो है वो तो बहुत अरसे से पिलाई जा रही है, इट इज़ अ लाइव वैक्सीन, लेकिन इसका कोई ऐसा एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं होता है,
सही,
ना कोई इसका साइड इफेक्ट ऐसा होता है जो टीवी पर जाहिर किया गया, लोगों ने जो अफवाहें फैलाई है, इस किस्म का कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं होता है। हाँ, जब ये एक बार खबर फैल गई उसके बाद फिर एक तो लोगों में वैसे ही ज़हनी तौर पर साइकोलॉजिकली असर हो गया कि इससे मेरे बच्चे की तबीयत खराब हुई है, हालांकि ऐसा है नहीं और ना साइंटिफिकली ना हिस्टोरिकली कहीं ऐसा प्रूवन है कि भाई ये चीज जो है इससे कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
डॉक्टर साहब जी, अभी असरात की बात की है तो क्या जनरली कोई ऐसी अलामत होती है वैक्सीनेशन के बाद, बुखार या कुछ बच्चों में जाहिर होता है, हो सकता है?
नहीं, इस वक्त हम किसकी बात कर रहे हैं?
वैक्सीनेशन की, जी पोलियो की, जी पोलियो की।
अगर हम पोलियो तो जो होता है वो ओरल वैक्सीन होता है,
सही,
उसके बाद किसी भी किस्म का बुखार नहीं होता, ना कोई बुखार होता है, ना कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है, किसी भी किस्म की कोई चीज नहीं।
अच्छा, तो ये बताइए उम्र, इसके लिए कोई उम्र का तायुन किया गया है कि इस उम्र तक कतरे पिलाए जा सकते हैं?
देखिए, जनरली जो है अप टू 5 ईयर्स तक कतरे पिलाए जाते हैं,
सही।
लेकिन ये है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री, और वैसे भी एज आपकी 5 ईयर्स ही पाकिस्तान में रखी गई, इम्यूनाइजेशन का टारगेट अंडर 5 ईयर्स ही है सारा।
और अगर उस उम्र के बाद क्या इसकी इफेक्ट जिस तरह ये करती है उस पे है या फिर कोई और वजह है, यानी अगर 5 साल के बाद पिलाएं तो क्या उस तरह से असर नहीं करेगी वैक्सीन?
नहीं नहीं, 5 साल के बाद भी पिला सकते हैं, उसी तरह असर करेगी। एक्चुअली 5 साल की उम्र तक बच्चे में कुव्वत मदाफ़त ऑलरेडी पैदा हो जाती है,
सही,
तो आपको वैक्सीन देने की जो है वो जरूरत नहीं होती है। तो
डॉक्टर साहब ये बताइए, जी जी, जैसा कि हमने अभी अपने सामने को बताया भी था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया वो मुल्क हैं जहां पर अभी तक ये वायरस मौजूद है, तो जिन मुल्कों में से ये मुकम्मल तौर, बल्कि जिन क्या बाकी जितनी भी दुनिया है उसमें से ये वायरस खत्म हो चुका है, तो अगर हम एक लफ्ज में कहें कि इसकी वजह क्या है तो क्या हम कह सकते हैं वैक्सीनेशन?
हाँ हाँ, बिल्कुल वैक्सीनेशन कह सकते हैं। और ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जिन मुल्कों में हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल पोलियो खत्म हो गया है, उसमें एक सिस्टम होता है रिपोर्टिंग का, इसको कहते हैं ना जीरो रिपोर्टिंग, यानी कि 3 साल तक मुसलसल कोई भी केस रिपोर्ट नहीं होता है, तब उस मुल्क को पोलियो फ्री करार दिया जाता है,
सही।
अब तो पाकिस्तान में एक साल भी ऐसा नहीं आया कि जीरो हो, अगर 1 साल समझो हमारा 2020 भी आ गया तब भी आपको 3 साल गुजारने होंगे जीरो वैक्सीन के बगैर,
अच्छा।
मतलब जीरो रिपोर्टिंग के बगैर, तब आपको पोलियो फ्री करेंगे, तो अब तो आप बहुत दूर हैं उससे।
तो डॉक्टर साहिबा, ऐसा मुमकिन है कि अगर किसी बच्चे ने वैक्सीनेशन नहीं अगर हुई उसकी और कोई ऐसी अलामत उसमें से जाहिर हो अर्ली, तो पता चल जाए कि ये पोलियो की अलामत है?
देखें, पोलियो की अगर आप इसका डेफिनेशन दे रहे हैं, इट इज अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। अक्यूट का मतलब होता है कि फौरी हो जाता है,
अच्छा,
ठीक है ना, मतलब ये कि उसमें एकदम सडन पैरालिसिस हो जाती है, और वो सडन पैरालिसिस हो जाती है उसके बाद जो है ये फौरी बच्चा सोकर उठता है और सुबह जो है उसका वो पैरालाइज होता है। तो ऐसा नहीं होता कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है।
तो डॉक्टर साहब, हमारे सुनने वालों को ये भी बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर पोलियो एक दफा किसी बच्चे को हो गया है तो उसका इलाज हो जाए, मुमकिन है ये?
अगर पोलियो किसी बच्चे को हो जाता है तो इनिशियल पैरालिसिस हो जाती है और उसके बाद फिर आपको फिजियोथेरेपी करानी होती है, और फिजियोथेरेपी विद इन 60 डेज अगर आप कराएंगे तो इफेक्टिव होगी, अदरवाइज वो इफेक्टिव नहीं होती है, और वो भी जरूरी नहीं है कि पूरी तरह जो है वो बच्चा जो है वो पूरी तरह रिकवर कर जाए, पार्शियल रिकवरी होती है, डिपेंड करता है कि पैरालिसिस कितनी है। बच्चा अगर बैठने के काबिल नहीं है तो बैठ सकता है, चलने के काबिल नहीं है तो थोड़ा बहुत चलना शुरू कर देता है, इस टाइप की चीज होती है, लेकिन वो पूरी तरह रिकवर मुश्किल से होती है, थोड़ा सा ही लंगड़ाहट होती है उससे।
सही, और ये इतना शदीद हो सकता है कि बाज़ औक़ात मौत की वजह भी बन जाए?
हाँ हाँ, बहुत शदीद हो भी सकता है, आपके रेस्पिरेटरी मसल, सांस के मसल इफेक्ट हो सकते हैं, आपकी सांस की नाली इफेक्ट हो जाती है, फिर ये कि बच्चा सांस लेना बंद कर देता है, वेंटिलेटर पर जाता है, लेकिन कभी कभार मौत भी हो सकती है।
डॉक्टर साहबा, जैसा कि आपने हमें बताया था आप क्लिनिक में हैं और बहुत बिजी हैं, एक आखिरी सवाल, सवाल नहीं बल्कि आप जो वालिदैन सुन रहे हैं, वो लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज दीजिए कि जितने भी खदशात पाकिस्तान की कम्यूनिटी में मौजूद हैं उनकी बेस कोई है या नहीं है, और उनको क्या करना चाहिए, वालिदैन के लिए कोई आप मैसेज दीजिए?
नहीं नहीं, इसमें कोई खदशात नहीं है, बगैर सोचे आंख बंद किए हुए भरोसा कर पोलियो टीम के साथ पोलियो के कतरे पिलाएं, और ये सोचकर पिलाएं कि अगर नहीं पिलाए तो खुदा ना खासा बच्चे को जो है वो पोलियो ना आ जाए, अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं और पोलियो के कतरे जरूर पिलाइए, और इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है,
और बाकी भी जितनी भी वैक्सीनेशन है उसके भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और भी जितने,
और बाकी वैक्सीनेशन भी वक्त पर कराएं, वक्त से डिले ना करें।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया,
ठीक, थैंक यू।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
मैंने मास्टर्स किया हुआ है फिल्म एंड टेलीविजन में, ये बीकानेर नेशनल यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, एंड बैचलर्स फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स।
शोहर तुम्हें दे भी क्या सकता है, देखना मैं तुम्हें कैसे शहजादी बना के रखूं, लाइक अ प्रिंसेस।
आज आप सुन रहे हैं निर्वाण नदीम को, तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि निर्वाण ने अपने फनी सफर का आगाज कब, कहां और कैसे किया।
मैं टाइम टू टाइम टेलीविजन में भी एक्ट करता रहता हूं, वेरियस सीरियल्स किए हैं, फ्रॉम जियो टेलीविजन में बेकाबा किया हुआ है, वो एक नामवर सीरियल है, फिर हम टीवी, उसके अलावा एज ए आर्टिस्ट ISPR हमारा है, वो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस आर्मी का, तो आर्मी के लिए भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, रेंजर्स हो गए, पुलिस, आर्म फोर्सेज, अपना डायरेक्शन का करियर भी शुरू किया है।
मैं माँ के साथ तुम्हारे सुनने वाले ससुराल जरूर,
तुम्हारे जैसा भाई मुझे कहाँ से।
अभी अजोका थिएटर जो हमारे पाकिस्तान के वो ग्रुप है परफॉर्मिंग आर्ट्स का, द लार्जेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप, तो उनके लिए आई डायरेक्टेड माय फर्स्ट प्ले तिलिस्माती तोता, द मैजिकल पैरेट। तो हमारे जितने भी ड्रामे होते हैं आपको पता ही होगा कि देयर अबाउट सोशल इश्यूज एंड सोशली मीनिंगफुल, और मैसेज भी इस तरह का, कि ये नहीं कि प्ले खत्म हो गया उसके आखिर में, मतलब प्ले के दौरान ही एक लेक्चर शुरू हुआ, लेकिन हमारा यही होता है कि ओपन एंडेड छोड़ते हैं और लोगों पे छोड़ते हैं कि आप खुद अपना जो बिलीफ सिस्टम है वो आप इसमें डेवलप करें, और ओपन एंडेड छोड़ते हैं।
एक बात सच सच बताओ, तुम्हें किस बात की परेशानी?
बहुत सी बातें उलझा रही हैं, झूठ नहीं बोलूंगी, तुम्हारे मेरे दरमियान एक फासला सा आ गया, ये गैप खला पहले कभी भी नहीं था, पहले तो बेधड़क मैं तुम्हारे कमरे में घुस जाया करती थी, दस्तक क्यों देती हूँ?
मैं तो तुम्हें मुतमाइन करने के लिए कुछ भी कर सकता, जान भी दे सकता।
सोचती हूँ कुरान पे हाथ रखा लूँ फिर शायद मुतमाइन।
खैर ये तो बड़ी अजीब बात है।
निर्वाण कतरा कतरा मिलकर दरिया बनने के मुहावरे पर यकीन रखते हैं। वो कहते हैं कि ये सोचकर बैठ जाना कि एक शख्स के कहने या कुछ करने से तब्दीली नहीं आ सकती बिल्कुल गलत सोच है।
तो मेरा तो ये एक पर्सनल लेवल पे ये मानना है कि एक बंदा भी अगर आपकी वजह से कुछ सोचने पे मजबूर हो जाता है, उसके बिलीफ्स या व्यू पॉइंट्स भी अफेक्ट होते हैं, تو میرے خیال میں آپ کا کام پھر کمپلیٹ ہے.
فن اور آرٹ سے محبت نروان کو وراثت میں ملی ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی گفتگو میں بتایا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ اس وقت اداکاری کی جب وہ محض 3 ماہ کے تھے, یعنی پالنے ہی سے وہ اس صنف سے وابستہ ہو گئے. آپ کو بتاتے چلیں کہ نروان ندیم معروف پلے رائٹر, ڈائریکٹر, سوشل ورکر اور اجوکا تھیٹر کے روح رواں ندیم شاہد اور مدیحہ گوہر کے بیٹے ہیں.
جو ایجوکیشن ہے وہ تو میٹر کرتا ہی ہے کہ آپ کو جو تعلیم حاصل ہوتی ہے, اس کے علاوہ پھر ظاہری بات ہے ونس یو آر لائک بورن ان ٹو اینڈ براٹ اپ ان اے لائف آف کلرز اور ڈانس, میوزک, آرٹس, تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے اندر وہ ایک چیز سما جاتی ہے, آپ ایک نظر آپ کی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب جو پہلا میں نے آپ ابھی آف اسٹیج جب بات کرنی تھی کہ کب سے آپ نے شروع کیا ہے, تو میرا جو پہلا رول تھا وہ تھا جب میں 3 مہینے کا تھا. تو ایکٹنگ اب اس میں کتنی ہو کتنی نہ ہو وہ اور بات ہے, لیکن وہیں سے شروعات ایک کی تو ایک نیچرلی ایک چیز آپ کے اندر سما جاتی ہے, آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے, آپ اپنے جو سینئرز ہیں ان سے آپ دیکھ کے سیکھتے ہو, آپ کے جو ڈائریکٹرز ہیں, رائٹر ہیں, ایکٹرز ہیں, ان سب سے, اور بڑا افیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے ارگرد میوزک کے بارے میں آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, ڈانس کے بارے میں, ایکٹنگ کے بارے میں. سو آئی تھنک ایجوکیشن سے زیادہ ایجوکیشن تو کی بھی ہے اس میں, لیکن ہاں جو انوائرمنٹ ہے, ماحول ہے, اس سے بہت کچھ فرق پڑ جاتا ہے.
گیٹ کھولتے پھر بند کر دیتے خاموشی سے, اپنے کمرے میں آ کر سو جاتے, ہے نا؟
نہیں.
او جی سو جی
چلا جا, چپ ہو جاؤ. ماں اگر اٹھ گئی تو ان کے ذہن میں پھر سے عجیب عجیب خیال آتا ہے.
نروان کا کہنا تھا کہ ہم ایسے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم معاشرے میں موجود فرسودہ رسموں اور انتہا پسند سوچ کو تبدیل کر کے لوگوں کے ذہنوں پر دستک چھوڑ جائیں. یہ کتنا آسان ہے جانتے ہیں نروان سے.
آسان تو ایسا چسترا نہیں ہے. جن ٹاپکس پہ ہم بات کرتے ہیں, جن ٹاپکس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں, اسپیشلی اجوکا جس طرح کا کام کرتا ہے, رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں. کبھی کوئی گروپ ہمارے سے کانٹیکٹ کر لے گا, یا کبھی کوئی ادارہ ہمارے سے کانٹیکٹ کر لے گا, لیکن بات یہ کہ اگر آپ کو اپنا مقصد پتہ ہے اور اگر آپ اتنے کریجس ہیں اور اتنے اسٹرانچ ہیں اپنے بلیفس میں اور آپ کا جو ایک مقصد ہے, تو پھر آئی تھنک اللہ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے.
سچ بتاؤں, سوچ رہا تھا جب تم چلے جاؤ گی تو کتنا اکیلا پڑ جاؤں گا میں.
ملنے آ جانا, آؤ گے نا؟
ہاں ہاں, کیوں نہیں ضرور آؤں گا. بس اسے کوئی اعتراض نہ ہو, دیکھا جائے تو ہمارے درمیان کوئی رشتہ تو ہے نہیں.
انہوں نے ٹی وی میں بھی کام کیا ہے, لیکن زیادہ تر وہ تھیٹر ہی سے وابستہ رہے ہیں. نروان کو ذاتی طور پر ان دونوں میں سے کون سا شعبہ زیادہ پسند ہے؟
دونوں کے اپنے اپنے فن ہیں, دونوں اپنے اپنے طریقے سے مختلف ہیں. جیسے ٹی وی ہے تو اس میں اپنے اس کی ڈیفیکلٹ چیزیں ہیں کہ آپ کو کنسنٹریشن لیول اپنا رکھنا ہوتا ہے. اب آپ نے بہت کوئی انٹینس سین کرنا ہے, ساتھ کوئی بندہ آوازیں لگا رہا ہوگا, کوئی کہہ رہا ہوگا یا لائٹیں لگاؤ, کوئی کہہ رہا ہوگا یار مائک لگاؤ, یہ وہ, اس میں کنسنٹریشن رکھنا بھی بڑی اپنی ایک بات ہے. جو تھیٹر ہے آبویسلی اس میں اپنے ڈیفیکلٹ چیزیں ہیں کہ آپ کو ایک تو لائیو ہے, آن دا گو ہے, پھر جیسے ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ کس طرح آپ کو مینیج بھی کرنی پڑتی ہیں چیزیں, کہ اگر آپ بھول جائیں یا خدا نخواستہ آپ کا جو ایکٹر ہے وہ کچھ بھول جائے, سو وہ ان ون گو ہے.
نروان یہ بتائیں کہ مشہور ہونا آپ کو کیسا لگتا ہے, اور جب کوئی پہچان لے تو تب آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کوئی اچھا سا واقعہ بتائیے ہمیں.
نہیں ابھی تو مطلب آئی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. ایٹ لیسٹ فور می اٹس اے گریٹ ہمبلنگ ایکسپیرئنس. آپ کو بڑا ہمبل وہ ایک کرتا ہے, اینڈ انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے کراچی میں تھا تو ایک نائی کے پاس گیا ہوا تھا میں, وہ سامنے کمرشل کا شوٹ ہونا تھا, ایک چھوٹی سی نائی کی دکان تھی, تو وہاں وہ کرانے کے بعد میں اٹھا پیسے دینے لگا تو وہ ساتھ ایک انکل بیٹھے ہوئے تھے, وہ اٹھ گئے کہتے نہیں 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 میں پیسے دوں گا آپ کو, تو میں نے دینے نہیں دینے نا پیسے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, پلس پہ پاکستانیز آپ کو پتا ہے کہ کتنے لونگ اینڈ کھلے دل کے ہوتے ہیں.
اب جبکہ نروان نے ہدایت کاری کا بھی آغاز کیا ہے, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ اداکاری اور ہدایت کاری میں سے کس لائن کو زیادہ پسند کرتے ہیں.
ایکٹنگ تو میرا ارادہ ہے کہ زندگی بھر تک چلتی رہے گی, وہ تو کبھی میں نہیں چھوڑوں گا. ڈائریکشن کا آج کل زیادہ میرا رجحان ہے, کیونکہ ڈائریکشن کا یہ ابھی پہلا جب میں نے اپنا ڈائریکٹ کیا پلے, تو اس کے آخر میں جو ایک فیلنگ آف سیٹسفیکشن تھی وہ کبھی ایکٹنگ سے یا ہزار بندوں کی تالیوں سے وہ سیٹسفیکشن نہیں آئی. وہ اس طرح کی شہرت یا لوگ آپ کو چلیں ڈائریکشن میں اس طرح پہچانیں گے تو نہیں, لیکن وہ جو ایک سینس آف اکمپلشمنٹ ہے کہ آپ نے فرام اسکریچ اپنے ہاتھوں سے ایک چیز آپ نے بنائی ہے.
نروان ندیم خود ایک ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے چھوٹی عمر ہی میں اپنے لیے ایک مثبت اور تعمیری راستے کو چنتے ہوئے تھیٹر کے ذریعے نوجوان نسل کی سوچ میں خوشگوار تبدیلی لانے کا بیڑا اٹھایا ہے. انہوں نے نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا,
پیغام تو بڑا سمپل سا ہے جی, کہ ٹالرنس, آپ ٹالریٹ کریں اگلے کو, اگلے کے بلیفس کو, اگلے کے وے آف لیونگ کو. ہمارے یہاں آپ کو لگے گا کہ مطلب میں صحیح ہوں اور جو اگلا بندہ ہے وہ غلط ہے. آپ نے اگر سیکھنا ہے, بہت سے ویسٹ میں بہت سے پرابلمس بھی ہیں, لیکن اگر آپ نے ویسٹ سے کچھ سیکھنا ہے تو وہ آپ ٹالرنس آپ سیکھیں کہ اٹ ڈزنٹ میٹر اگر اگلے کے بلیفس آپ سے سیپریٹ ہیں, اگر اگلے کا ریلیجن آپ سے سیپریٹ ہے, اگلے کا وے آف لیونگ آپ سے سیپریٹ ہے, اگلا مسلم ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, شیعہ, سنی, بلوچی, سندھی, پنجابی, واٹ ایور, آپ ٹالریٹ کریں اگلے کو, اور بینگ اے پاکستانی جسٹ دیٹ از انف, اینڈ لو یور کنٹری, لو یور ریلیجن, لو یور نیشن, اینڈ رسپیکٹ ادر, رسپیکٹ یور سیلف, اینڈ لیو اینڈ لیٹ لیو.
میں ساری فکریں یہیں چھوڑ کے جاؤں, ماں کو میں سنبھال لوں گا, اب ان کے ساتھ کوئی دشمنی تو ہے نہیں میری, نہ ہی نفرت. ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک, ہر انسان کے اندر بڑی گہری گہری باتیں چھپی ہوتی ہیں جو کبھی سامنے آتی ہیں اور کبھی اندر ہی اندر پڑی رہتی.
آپ سن رہے تھے نروان ندیم سے ہماری گفتگو. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا.
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں. ہماری فون لائنز کھلی ہیں, ڈائل کیجئے ہمارا ٹول فری نمبر 0800-777-8789. تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ.
اور اب وقت ہوا ہے آپ کی فیڈ بیک کا, آپ کے خطوط اور فیس بک کے میسیجز کا. ہمیشہ ہم خطوط سے آغاز کرتے ہیں, تو کیوں نہ آج فیس بک کے پیغامات سے شروعات کی جائے. تو جناب محمد اکرم تولمبا خانیوال سے لکھتے ہیں, سعدیہ جی آپ مجھے محمد اکرام کہتی ہیں, میرا نام اکرم ہے. معذرت چاہتی ہوں اکرم صاحب, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. آپ کے پیغام میں تھوڑی سی ناراضگی جھلک رہی ہے. کہتے ہیں منی بیگم کی آواز میں آپ سے گیت کی فرمائش کی تھی, آپ ہیں کہ کان ہی نہیں دھرتی. ناراضگی چھوڑیے اور مسکرا دیجیے. تبسم ڈی جہان سے لکھتی ہیں کہ وائس آف امریکہ میرا سب سے پسندیدہ چینل ہے, اور پھر تمام نشریات میں سے چارٹ بسٹرز مجھے بہت ہی پسند ہے. رضوانہ بہت بہت شکریہ, اور اپنی پسند کا گیت سننے کے لیے آئندہ جمعے کو رات 9 بجے سنیے ہمارا پروگرام چارٹ بسٹرز. صفدر ساحل طبا سلطان پور پنجاب پاکستان سے لکھتے ہیں, میں وقفے سے آپ کو پیغام بھیجتا رہتا ہوں, میرا نام آپ لوگ کم شامل کرتے ہیں. صفدر ساحل فرام طبا سلطان پور, جیسے ہی آپ کا پیغام پہنچتا ہے ہم ضرور شامل کرتے ہیں. لکھتے ہیں میرے پسندیدہ ڈرامے کا نام ہے باغی. توصیف شوقی درویش باغ پٹن بارہ مولہ کشمیر سے لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ چھوٹی اور گڈی دونوں یعنی میری بہنیں آپ کا شو بہت شوق سے سنتی ہیں. کشمیر میں آج کل سیبوں پر اسپرے کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں کوئی بیماری یا کیڑا نہ لگے. بہت اچھی بات ہے توصیف شوقی صاحب, چھوٹی اور گڈی کو ہمارا بھی پیار. چوہدری نذیر احمد بھنڈر اروپ گجراوالا سے لکھتے ہیں کہ سعدیہ جی مجھے اچھی موسیقی کے ساتھ ساتھ معیاری ڈرامے بہت پسند ہیں. اگر ڈراموں کی بات کی جائے تو دہلیز میرا سب سے پسندیدہ ڈرامہ ہے. سعدیہ احمد ابٹ آباد سے لکھتی ہیں کہ انہیں بھی ہمارے تمام شو بہت پسند ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ پوئٹری بھیجی ہے. برق سی وہ نظر خدا جانے, کتنی تھی پر اثر خدا جانے, عشق کی دیکھی بس ابتدا, انتہا کی تو خبر خدا جانے, شرائطیں عشق کر دیں پوری, ملے نہ ملے ثمر خدا جانے, کوئی در نہیں وا جانے کیوں, ہے بند کیوں ہر در خدا جانے, بے وفا تعویز کوئی حسار کر, کب ٹوٹے میرا صبر خدا جانے, ٹوٹے دل سے نکلی تڑپتی آہ کب کر جائے اثر خدا جانے, تلخیے زیست پر تبسم کرنا کیوں کر آئے یہ ہنر خدا جانے, جیت یا مات کیا ڈرنا خرم, اب سب ڈرو فکر خدا جانے. فیض احمد خان فیض بلوچ میرنے والا جھنگ پاکستان سے لکھتے ہیں، محترمہ سعدیہ زیب رانجا صاحبہ بعد السلام، مصروفیت کی وجہ یہ ہے کہ فاروق خان کی شادی کے بعد دوستوں اور رشتے داروں نے پورے خاندان کو دعوتیں دینا شروع کر دیں، کسی رات کسی کی دعوت اور کسی رات کسی کی، پھر شادیوں کا موسم ہے، بہت سی شادیوں میں شرکت کرنا پڑی، اس کے باوجود آپ کا پروگرام باقاعدگی سے سنتا رہا کیونکہ یہ پروگرام میری جان ہے اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ تفریحی اور پسندیدہ پروگرام ہے اور امریکی اور پاکستانی عوام کے باہمی روابط میں ایک پل کا کام دیتا ہے۔ بہت زبردست، آپ نے اتنی زیادہ تعریفیں کر دی ہیں کہ اب میرا اور کوئی خط پڑھنے کو دل نہیں جا رہا۔ تھینک یو سو مچ فیض احمد خان صاحب۔ اور خط لکھنے کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے، وائس آف امریکہ اردو سروس، پوسٹ باکس 1353، اسلام آباد، پاکستان۔ اس سے پہلے کہ آپ کے خطوط پڑھیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمارا کرنٹ افیئر کا شو جہاں رنگ پیر سے جمعے کی رات 8 بجے سن سکتے ہیں، جسے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں قمر عباس جعفری، بہجت جیلانی، شہناز نفیس اور اسد حسن، اور پیر سے منگل کی رات 9 بجے آپ ہمارا ڈسکشن کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل سنتے ہیں، جسے آپ کے لیے شہناز عزیز، مدثرہ منظر، مبشر زیدی پیش کرتے ہیں، اور جمعے کی رات 9 بجے آپ سنتے ہیں اپنا فیورٹ میوزک پروگرام چارٹ بسٹر، جسے میں آپ کے لیے پیش کرتی ہوں، یعنی سعدیہ زیب رانجھا۔ تو یہ تھے ہمارے وہ پروگرام جو آپ کو بہت ہی پسند ہے۔ آپ ہمارے یہ تمام پروگرام ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر اور فیس بک پیج facebook.com/voa پر سن سکتے ہیں اور ہمیں اپنی آرا سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ عاشق خاص خیلی، آصف علی، حسنین علی، کاشف علی، تاج محمد، حاجی خان خاص خیلی، امیر بخش چانڈیو، احمد خان مری بلوچ، میر امان اللہ بروہی اور غازی خان کھوسا، سندھی ریڈیو لسنر کلب نواب شاہ سے لکھتے ہیں، سعدیہ کیسی ہیں آپ، اور امید کرتے ہیں کہ وائس آف امریکہ کی پوری ٹیم خوش ہوگی۔ جی بالکل، سب بہت ہی خوش ہیں آپ کی دعاؤں سے۔ چارٹ بسٹرز ان کا پسندیدہ پروگرام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ شو بہت شوق سے سنتے ہیں اور آپ کی گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے، لسنرز کی فرمائشیں بھی پوری ہوتی ہیں، اور اگر ہو سکے تو آپ ہمیں کیلنڈر بھیج دیں اور سجاد علی کی آواز میں یہ گیت سنا دیں۔ تو لیجئے، سنیے آپ یہ گیت۔
میں ڈوب رہا ہوں، ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے، بھولا تو نہیں ہوں، ہر ظلم تیرا یاد ہے، بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں۔
اور آج کا دوسرا اور آخری خط لکھا ہے زاکر خان چھنواری نے لنڈی کوتل سے۔ لکھتے ہیں کہ میں اتنے زیادہ آپ کو خط لکھتا ہوں، بالکل ہم ہر دفعہ ذکر کرتے ہیں کہ ہر بنڈل میں سے آپ کے 10-12 خطوط ملتے ہیں، اور میں سب سے اچھی بات پتا ہے کیا ہے؟ آپ کی ہینڈ رائٹنگ۔ کہتے ہیں کہ میں تمام پروگرام بہت شوق سے سنتا ہوں، کبھی کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، اور گزرے ہوئے سالوں میں میں نے بہت خطوط ارسال کیے ہیں، مگر افسوس کہ ہمارے تقریباً بہت سے خطاب تک نہیں پہنچے۔ آپ کے بہت سے خطوط ہمیں ملے ہیں، ہم نے شامل کیے ہیں، ہم نے بتایا بھی ہے، اور چونکہ ایک بات جو میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتی ہوں وہ یہ ہے کہ مضمون تقریباً ایک سا ہوتا ہے، آپ کوئی ہمیں رائے دیا کریں، آپ ہمارے لیے کوئی اچھی بات کیا کریں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو ہمارے پروگرام بہت پسند ہے اور سب لکھتے ہیں کہ آپ کے سارے شوز اچھے ہیں، لیکن اگر کوئی اور ایسی بات جس سے ہم اپنے پروگرام کو مزید اچھا کر سکتے ہیں تو آپ پلیز ہمیں لکھا کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ آپ اسی طرح ہمیں فیس بک پر میسج کر سکتے ہیں اور ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں۔ پتہ آخر میں ایک بار پھر آپ کو بتا دیتے ہیں، وائس آف امریکہ اردو سروس، پوسٹ باکس نمبر 1353، اسلام آباد، پاکستان۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں اپنے کالر سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت میاں والی سے موجود ہیں اسلم نیازی ایڈوکیٹ صاحب۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام حاجی جی، کیسے ہیں آپ؟
میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور نیازی صاحب، ہم نے کوئسچن کیا تھا کہ آپ کے علاقے میں لوگ پولیو کے قطرے یا کسی بھی طرح کے حفاظتی ٹیکے جو ہیں ان کو لگواتے ہیں، یا ان کے ذہنوں میں بھی کوئی خدشات ہیں، اور آپ خود کیا کرتے ہیں؟
نہیں، ساجی بہن، ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے علاقے میں۔ ہمارے میاں میں جو خصوصاً یہ لوگ جو پشتو بولتے ہیں نا، پشتو بیلٹ ایریا ہے ہماری تحصیلی سکھیل میں، وہ اس قسم کا ان کے ذہن میں کوئی تاثر نہیں ہے، اور وہ بڑی مطلب باقاعدگی سے اپنا ٹیکے بھی لگواتے ہیں اور کتری بھی اپنے بچوں کو
بہت زبردست
یا اس سے زیادہ کے بچوں کو بھی پلاتے ہیں۔ جی جی، کوئی ایسی بات نہیں ہے سادیہ جی۔ میں نے آپ کے پروگرام تو میں 2007 سے سن رہا ہوں،
جب
میں وہ موومنٹ میں اپنا چیف جسٹس صاحب کی موومنٹ میں جیل بھی گیا تھا تو اس وقت سے میری بیٹی نے آپ سے بات کی تھی.
جی یاد ہے مجھے.
میں سن رہا ہوں اور بہت بہترین پروگرام ہے.
تھینک یو.
لیکن میں آج ایک صرف آپ کا ایک منٹ لوں گا.
اچھا بولیے.
میں اپنے وزیر اعظم اور اپنے ایم این اے عمران خان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس حلقے سے جو پہلے 71 ہوا کرتا تھا ابھی 85 ہے, 3 بار یہاں سے جیتے ہیں اور یہاں سے ان کی شناخت کو ایک پختگی ایک مضبوطی ملی ہے. لیکن یہاں کا جو
جی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جی اسلم نیازی ایڈوکیٹ صاحب. آپ پلیز ہمارے
اگر آپ کے توجہ سے یہ عمران خان کی
جی بہت شکریہ. آپ ہمارے جو ڈسکشنز کے پروگرام ہوتے ہیں آپ پلیز ان میں پارٹیسپیٹ کریں تو ضرور آپ کی بات ہوگی. ابھی ہم آپ سے پولیو کے حوالے سے بات کر رہے تھے. طارق چغتائی ہمارے ساتھ چونیا قصور سے. السلام علیکم طارق صاحب.
وعلیکم السلام سادیہ بہن, آپ پروگرام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے. رہی بات پولیو کی تو تمام سامعین جہاں پر بھی سن رہے ہیں میں ان سے یہ گوشت دار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک گمراہ کن ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. اس پہ وہ عجیب و غریب ان کے وہ فرسودہ خیالات کی کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. میں تمام سامعین کو قارئین کو یہ کی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, میرا خود بھائی ہے پڑھا لکھا ہے, پولیو کی وجہ سے پڑھ تو گئے لیکن پولیو کی وجہ سے ان کا بازو وہ کمزور ہے, 40 اس کی عمر ہے. تو لیکن میں جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے وہ احساس جرم ہوتا ہے کہ یہ کاش اس وقت لگ جاتا تو ایسا نہ ہوتا. تمام لوگ پولیو میں کوئی ایسا فتوی آ جائے ہر لگوانے چاہیے, ہمارے علاقے میں کوئی ایشو نہیں, اور پولیو ٹیموں کے پیچھے آگے کوئی پولیس کی وین نہیں ہوتی, کوئی پولیس والا نہیں ہوتا, ہم سب تعاون کرتے ہیں اور لگانا.
بڑی اچھی بات ہے طارق چغتائی صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور اب چلتے ہیں ایبٹ آباد جہاں سے ہمیں کال کی ہے سعدیہ احمد نے. السلام علیکم.
السلام علیکم
جی سعدیہ, آپ بتائیں آپ کے علاقے میں لوگوں کا کیا رویہ ہے؟
ہمارے علاقے میں تو بہت پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں سب,
زبردست,
تو سارے بچوں کو پلائے بھی جاتے ہیں. بس اس دفعہ کے کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ کچھ شکوں کو شبہات کا شکار ہو گئے ہیں, تو اللہ کرے کہ سب بہتر ہو پہلے کی طرح ہی, سب جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس موزی مرض سے جو ہے وہ نجات دلائے. اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری جو ہے وہ غزل بھی شامل کی,
تھینک یو. آپ اسی طرح سے, میں چاہتی ہوں کہ ہمارے سارے سننے والے جو ہیں وہ اسی طرح سے ہمیں تھوڑی ڈفرینٹ چیزیں ہمیں بھیجا کریں تو ہم ضرور شامل کرتے ہیں.
جی ضرور انشاءاللہ, اور شکر ہے میری کال بھی مل گئی.
میں نے کہا تھا نا ایک دفعہ مل جائے تو پھر راستہ بن جاتا ہے, پھر ضرور ملتی ہے.
یہ بات ہے.
اچھا تو آپ نے خود قطرے پیے ہیں پولیو کے, بلکہ سارے حفاظتی ٹیکے لگوائے ہیں؟ اچھا
جی جی بالکل سارے لگوائے. وہ جو آپ نے ایک دفعہ بات کی تھی وہ خسرے والی, وہ خسرے والا میں نے چیک کیا تھا, وہ بھی ہے نشان.
اچھا ٹھیک ہے, بہت زبردست, تھینک یو سو مچ سعدیہ, بہت شکریہ. اور جیسا کہ ابھی سعدیہ بھی کہہ رہی تھی کہ کچھ افواہیں گردش کر رہی, تو ہم آپ کو بتاتے چلے, بلکہ ابھی آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ہی, ان کا کہنا تھا کہ ان میں کوئی صداقت نہیں ہے کسی قسم کی, آپ بے خطر ہو کر اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے پلائیں, ویڈیوز اور سوشل میڈیا پہ آنے والی خبریں جو ہیں ان پہ کان نہ دھریں, کیونکہ اگر ایک دفعہ پولیو آپ کو ہو جائے تو بہت ہی مشکل ہے کہ کیور ہو, اور اس کے لیے مختلف تھراپیز کروانی پڑتی ہیں, ایک لمبا پروسیجر ہے, اور بعض دفعہ یہ اتنا شدید ہوتا ہے. پولیو ہی نہیں باقی بھی جتنے حفاظتی ٹیکے آپ کو لگائے جاتے ہیں ان کو اپنے بچوں کو ضرور لگوائیں. آپ نے خبریں سنی ہوں گی. جی کالر ہے ہمارے ساتھ, ہم پھر اس پہ بات کریں گے. سعید اختر ہیں, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام باجی, کیسے ہو, ٹھیک ہو؟
جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیے, ہمارے ٹاپک پہ کچھ کہیے.
جی الحمدللہ, میں کشمیر کے حوالے سے بات کروں گا. کشمیر میں پولیو ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون کیا جاتا ہے.
صحیح.
آپ نے کسی پروگرام میں کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو
ٹھیک ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بالکل کریں گے. اور سامعین آپ کو بتاتے چلے, ہماری ایک لسنر ہیں زبیدہ چانڈیو, گلا بھی کر رہی تھی کہ آپ ہمیں یاد ہی نہیں کرتی, تو زبیدہ چانڈیو جو ہیں وہ بھی پولیو ورکر ہیں, وہ گھر گھر جا کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتی ہیں, والدین کو وہ کنوینس کرتی ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں, اگر کسی کو کوئی مذہبی خدشات ہوں اس کے ذہن میں, تو وہ جو گاؤں کے مولانا ہیں وہ بتا رہی تھی ہمیں کہ وہ ان کو لے کے آتی ہیں, وہ ان کو بتاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ابھی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک ڈاکٹر صاحب نہیں پولیو کے قطرے پلوا رہے تھے اپنے بچوں کو کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسپائر ہو اور ٹیمپریچر ہو سکتا ہے آپ کا ٹھیک نہ ہو, تو انہوں نے باقاعدہ اپنے سارے جو کنٹینر ہیں وہ دکھائے ہیں کہ کس طرح سے ٹیمپریچر بالکل صحیح رکھا جاتا ہے پولیو کے قطروں کے لیے اور ہر طرح کے حفاظتی ٹیکوں کے لیے. تو آپ بے خطر ہو کر اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوا سکتے ہیں کیونکہ اس کے جو بعد میں افیکٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بچوں کے لیے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ہفتہ وار طویل دورانیے کا یہ پروگرام آپ کی دنیا اختتام کو پہنچتا ہے. بہجت جلانی ہماری ایڈیٹر تھیں, آپ کو ہوسٹ تھے ندیم یعقوب. سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.